أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون آمنت بالله صدق الله العظيم. تو آپ ان لوگوں کو ان کی غفلت میں چھوڑ دیجئے ایک وقت تک. کیا یہ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور بیٹے دیے جا رہے ہیں تو کیا ہم نیکیوں میں ان کے لیے اضافہ کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ جانتے نہیں ہیں. بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے خوف سے محتاط رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور وہ لوگ جو دیتے ہیں لیکن ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے اندر جلدی کر رہے ہیں اور یہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. اور کسی بھی انسان کو نہیں مکلف بنایا جاتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. اور ہمارے پاس ایک لکھی ہوئی تحریر ہے جو حق کی گواہی دیتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے دن بلکہ ان کے دل اس سے بے ہوشی میں ہیں، اور ان کے لیے کچھ اور اعمال بھی ہیں ان کے سوا اس کے سوا جو یہ کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے عیاش لوگوں کو پکڑ لیا عذاب میں، تو اچانک یہ چیخ رہے ہیں، آج کے دن مت چیخو، بے شک ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، میری آیتیں تمہارے اوپر پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹتے تھے، قرآن کے ساتھ تکبر کرتے تھے، راتوں کو بےہودہ قصوں میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ المؤمنین کی یعنی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 54 سے لے کر اور آیت نمبر 67 تک کی آیات ہیں۔ پچھلے ہفتے جو آیت آخر میں تلاوت کی گئی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کا یہ حال ذکر کیا تھا کہ انہوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے ہیں، اور دین کا جو حصہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور جو ان کی مرضی اور خواہشات کے خلاف ہوتا ہے اس کا یا انکار کر دیتے ہیں یا اس میں تحریف کر لیتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، کہ ان لوگوں نے اپنے اس دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ کے لوگ اس چیز پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، دین کے ٹکڑے کر لیے اور جو حصہ ان کے پاس ہے بس اسی کو لے کر خوش ہیں، اور باقی تمام دین کو اور دین کے باقی احکام کو چھوڑ رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ کافروں کا حال ذکر کیا کہ یہود نے کچھ چیز لے لی، عیسائیوں نے کچھ چیز لے لی، اور دوسرے کافروں نے کچھ اور چیز لے لی، اور جو اپنی مرضی کی باتیں تھیں وہ لے لی اور دین کے باقی احکام کے اندر تحریف کر دی۔ آج کی آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے تبلیغ کر دی، اور جتنا دین ان کو پہنچانا تھا پہنچا دیا، جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب آپ ان کو ان کے نشے کے اندر چھوڑ دیجئے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو آپ چھوڑ دیجئے ان کو ان کے نشے کے اندر ایک خاص وقت تک، یعنی اپنے نشے میں ہیں، غفلت میں ہیں، جہالت میں ہیں، لیکن کب تک؟ 60 سال، 70 سال، جیسی آنکھ بند ہوگی اور آخرت کی طرف آنکھیں کھل جائیں گی تو یہ سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے غمرہ کے اندر، غمرہ یغمرو کے اصل معنی ہوتے ہیں ڈھانپنے کے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی فرمایا کہ غمرہ کہتے ہیں اتنے گہرے پانی کو جس میں آدمی ڈوب جائے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے اس کے کئی ترجمے کیے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے غمرہ میں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بے ہوشی سے ترجمہ کیا، ہمارے بعض اکابر نے غفلت سے ترجمہ کیا، بعض اکابر نے جہالت سے ترجمہ کیا۔ مقصد یہ کہ ایک طرح کے بے ہوش ہیں اور اس بے ہوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی نے جہالت کا ترجمہ کیا کہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی نے کہا کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ چاہو تو نشے کا بھی ترجمہ کر سکتے ہو کہ کسی کو کسی چیز کا نشہ چڑھا ہوا ہے، موسیقی کا، کسی کو کفر کا نشہ چڑھا ہوا ہے، کسی کو فسق کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ تو جو اپنے نشے میں مست ہے مست ہے تو دین پہنچاتے رہو، لیکن جو نشے میں ہے تو اس کو نشے سے نکالنا مشکل ہوتا ہے، اپنی سی پوری کوشش کر لو، پھر چھوڑ دو اس کو، اللہ کے سپرد کر دو، وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ تو غمرہ کا ترجمہ آپ غفلت بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا، یا جہالت بھی کر سکتے ہیں اور بے ہوشی بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا. تو آپ چھوڑ دیجئے ان کو ان کی بے ہوشی کے اندر، ان کے نشے کے اندر، ان کی جہالت کے اندر، حتی حین، ایک خاص وقت تک. یعنی یہ نشہ، یہ غفلت، یہ جہالت، یہ بے ہوشی ایک خاص وقت تک ہے، اس کے بعد سارا نشہ ہرن ہو جائے گا. اور غفلت پر مجھے یاد آیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے فرماتے تھے کہ سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ غفلت ہے. فرمایا سارے گناہوں کی جو جڑ ہے وہ غفلت ہے. جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، یا مخلوق خدا کو ستاتے ہیں، یا نہیں بھی ستاتے مگر مخلوق خدا ہمارے ہاتھوں سے ستتی ہے، یعنی ہم نے تو ستانے کی کوشش نہیں کی مگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہم سے، ان سب کی بنیاد ہوتی ہے غفلت کے اوپر، کہ آپ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو کوئی احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کس طریقے سے پامال کر رہا ہوں، اور اللہ کی مخلوق کو مجھ سے کس طرح تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. تو غفلت جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دیجئے ان کو ان کی غفلت کے اندر، حتی حین، ایک خاص وقت تک، یعنی موت کے وقت تک. اگلی جو آیات ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ بات ذکر فرمائی کہ جس میں اکثر ہم سب لوگ مبتلا ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا، مال، بیٹے، اولاد، کاروبار، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصود سمجھتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے بیٹے کی بیٹے ہی ہو رہے ہیں، اور جناب مال اس کو خوب مل رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، جائیدادیں اس کی بن رہی ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. یہ ایک ذہنیت ہے جو مسلمانوں کے اندر بھی کثرت سے پائی جاتی ہے، کہ مال اور اولاد کی کثرت کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور کافر بھی یہ سمجھتے تھے. یہ کافرانہ ذہنیت ہے جو کافروں کی طرف سے ہو کر مسلمانوں میں آ جاتی ہے، اعاذنا اللہ من ذلک. اور وہ ذہنیت یہ ہے کہ ساری زندگی کا مقصود جو ہے وہ مال، بیٹے، کاروبار، جائیداد، ہماری ساری زندگی انہی چیزوں کے گرد گھومتی رہے. اور ہم یہ سمجھیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے مال میں برکت ہو رہی ہے، اولاد صحت مند ہے، یہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مال کی زیادتی اور اولاد کا ہونا اور جناب دنیاوی نعمتوں کی فراخی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو، بلکہ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہی ہوتی ہے. سورۃ الفجر کے اندر یہ مضمون کافی تفصیل سے ہم نے بیان بھی کیا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ كَلَّا. انسان کو جب اس کا پروردگار مبتلا کرتا ہے اور اس پر اکرام کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت کی. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرتا ہے، تو فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. قرآن نے آگے فرمایا کَلَّا، ہرگز نہیں، نہ وہ نعمتیں تھیں نہ یہ اہانت ہے. وہ بھی ابتلا تھا، یہ بھی ابتلا ہے. کبھی پیسے دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی پیسے لے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی اولاد اور بیٹے دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی اولاد اور بیٹے نہ دے کر اور چھین کر آزمایا جاتا ہے، اعاذنا اللہ من ذلک. اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ابتلا ہے. بلکہ اگر آدمی دیکھے تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کافر ہے، فاسق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں کی بارش اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں، خوب مال، دولت، اور فراخی، اولاد، یہ سب چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کو استدراج کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی نیکی کا کام کرے لیکن نیت آخرت کی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہ ہو، بلکہ دنیا ہی کے گرد اس کی زندگی گھوم رہی ہو. اللہ تعالیٰ اس کو نمازوں کا بدلہ، نیکیوں کا بدلہ، تبلیغ اور جہاد کا بدلہ، پڑھنے اور پڑھانے کا بدلہ دنیا ہی میں دیتا رہے، لیکن آخرت میں جب جائے گا کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہوگا، یا ہوگا تو بہت تھوڑا سا ہوگا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو نعمتیں عطا فرمائے اور آخرت کی نعمتوں کے اندر کوئی کمی نہ ہو. تین صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو دوسری صورت ہے اسی کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ طرح طرح کے، بلکہ دو طرح کے کھانے پیش کیے گئے، لذیذ کھانے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ جو نعمتیں مجھے دنیا میں مل رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہو. اور فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید میں آتا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کافروں سے کہا جائے گا کہ ہم نے ساری عمدہ عمدہ چیزیں تمہیں دنیا کی زندگی میں دے دی، واستمتعتم بها، اور تم نے خوب مزے اڑائے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ، لیکن اب تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. اب دیکھیے کہ طرح طرح کی نعمتیں دی گئیں، لیکن وہ جو نعمتیں دی گئیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں ہوتی. اس لیے یہ سمجھنا کہ جس آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی دنیاوی نعمتیں زیادہ ہو رہی ہیں، اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، جائیداد بڑھ رہی ہے، اور جناب مال و دولت، اولاد اس کی بڑھ رہی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے، بالکل غلط سوچ ہے، یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے یہ. اور یہ بات قرآن مجید نے صرف یہاں نہیں کہی، بلکہ قرآن مجید نے کئی جگہوں میں یہ بات کہی ہے. ایک جگہ میں سورہ طٰہٰ کے اندر جو ہمارے درس میں آیت گزر چکی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو ہم نے لوگوں کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، آپ ان کو آنکھیں لمبی لمبی کر کے مت دیکھیے گا. لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاۃ الدنیا. ہم نے جو ان کو طرح طرح کی نعمتیں دنیا کی زیب و زینت کی دے رکھی ہیں، آپ ان کی طرف آنکھیں لمبی لمبی کر کے نہ دیکھیے گا. لنفتنہم فی، یہ تو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں تاکہ ان کو فتنے میں مبتلا کریں. ورزق ربک خیر و ابقا، اور تیرے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. اور ایک اور جگہ میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے اموال، ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. ان کا مال بڑھ رہا ہے، ان کی اولاد بڑھ رہی ہے، ان کا کنبہ بڑھ رہا ہے، دنیا میں بڑی ان کی عزت ہو رہی ہے، آپ ہرگز اس سے تعجب میں نہ پڑیں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان اموال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب دے، یہ مال و دولت ان کے لیے عذاب بن جائے. اور واقعی اللہ پناہ میں رکھے، میری تو زندگی تھوڑی ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ مال، دولت اور اولاد اکثر آدمی کے لیے عذاب بن جاتی ہے. پیسہ پاس ہوتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی مصیبتوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اور وہ مال اور دولت جو سکون کا ذریعہ یا راحت کا ذریعہ بننا چاہیے وہ اس کو نصیب نہیں ہوتا. ایک آدمی ہے، جیب میں اس کے 500,000 ہیں، مگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آرام سے بیٹھا ہے، اور رات کو آرام سے گہری نیند سوتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جس کے جناب پاس کروڑوں روپے ہیں اور کروڑوں روپے پھنسے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہاں کی فکر، یہاں کی فکر، کبھی اس افسر کے پاس، کبھی اس افسر کے پاس، کبھی یہاں وہاں، صبح سے شام تک بیچارہ لگا ہوا ہے، تھک ہار کے رات کو سو رہا ہے تو بھی اس کو نیند کی گولی کھانی پڑ رہی ہے، نیند بھی اس کو نہیں آتی، طرح طرح کے ڈاکٹر سرنجے لے کر اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں کہ اس کو ٹیکے لگاتے رہیں اور اس کی تکلیفیں دور کرتے رہیں، سارا مال و دولت سب اس کے لیے بیکار ہے۔ قرآن نے فرمایا فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، اے نبی آپ کو ان کے اموال اور ان کی اولاد ہرگز تعجب میں نہ ڈالیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے۔ تو یہ مال و دولت تو کبھی عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے جبکہ راحت اور سکون نہ ہو۔ ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو راحت کی چیزیں ہیں وہ تو بازار میں ملتی ہیں مگر راحت بازار میں نہیں بکتی۔ آپ آرام دہ مسحری بھی لا سکتے ہیں، اپنا بیڈ روم اور ڈرائنگ روم جو ہے بڑا خوبصورت سجا سکتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں اس کے اندر دنیاوی طور پر جمع کر سکتے ہیں، راحت کی چیزیں جمع کر سکتے ہیں، مگر صوفے سے اور عمدہ چیزوں سے دل کی راحت نصیب نہیں ہوتی، دل کی راحت کچھ اور ہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن مجید میں کئی جگہ فرمائی وہی بات یہاں بھی فرمائی جا رہی ہے۔ یہاں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایحسبون انما نمدہم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، کیا یہ لوگ خیال کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم مال اور بیٹے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے تو کیا ہم نیکیاں ان کو جلدی جلدی دے رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ یہ جو احسبونا ہے یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے عربی گرامر میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو مال اور بیٹے بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں تو کیا نیکیوں میں ان کے اضافہ کر رہے ہیں؟ آگے کیا ہوگا؟ لا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو ہم ان کو مال دے رہے ہیں بیٹے دے رہے ہیں ان کی نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہے، نہ ان کی یہ نیکیاں ہیں، بل لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ یہ تو کافروں کا حال ذکر کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عجیب طریقہ ہے کہ جہاں کافروں کا ذکر آتا ہے وہاں مسلمانوں کا ذکر آتا ہے۔ کافروں کا تو یہ ہوا کہ ان کی ساری زندگی مال اور اولاد کے گرد گھومتی رہتی ہے، ساری زندگی ان کے مال اور اولاد کے گرد گھومتی رہتی ہے، اسی کو وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے اور جس کے پاس اولاد ہے اسی پر اللہ کا فضل ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہی نہیں، کتنی آیتیں ہیں جو اس کی تردید کر رہی ہیں۔ دوسری طرف مسلمان ہیں وہ کون ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کے ڈر سے محتاط رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور یہ لوگ جو دیتے ہیں سو دیتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ، لیکن ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ان سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کر رہے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہی لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ جن کو مال اور اولاد مل رہی ہے، جن کے مال میں اور بیٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ نیکیوں میں اضافہ نہیں ہے، ہاں جن کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں وہ نیکیوں میں بڑھنے والے ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ وہ صفات یہ ہیں کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کے ڈر سے محتاط رہتے ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں سو دیتے ہیں مگر ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ان آیات میں سے پہلی آیت میں، کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے ڈر سے محتاط ہیں۔ خشیہ کا مطلب بھی ڈر ہوتا ہے، اور مشفق کا ترجمہ بھی ڈر ہی ہے، یعنی اگر عربی گرامر میں دیکھا جائے تو ترجمہ سیدھا سیدھا اس کا یہ ہوگا کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کے ڈر سے ڈرنے والے ہیں۔ لیکن چونکہ ترجمہ تھوڑا سا لفظ علیحدہ ہے، اسی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں، مشفقون کا ترجمہ اندیشہ کا کیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خشیہ کا ترجمہ دوسرا کیا، اور یہ فرمایا جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لیکن لغت میں اگر دیکھا جائے تو خشیت کا تعلق ہوتا ہے دل سے، اور شفقت یا اشفاق یہ جو عربی کا مادہ ہے اس کا تعلق ہوتا ہے عمل سے۔ آپ کہتے ہیں فلاں آدمی میرے اوپر بڑا مشفق ہے، مشفقی و محسنی اردو میں بھی لکھتے ہیں، تو بڑا مشفق ہے میرے اوپر۔ تو یہ مشفق جو ہے یہ اس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب دو لفظ ذکر فرمائے، ایک طرف خشیت پھر مشفق، اشارہ کر دیا کہ اصل میں تو دل خشیت دل میں ہوتی ہے، مگر جب عمل میں اس کا ظہور ہوتا ہے تو آدمی پھر احتیاط سے کام کرتا ہے۔ اس لیے میں نے مشفقون کا ترجمہ کر دیا محتاط۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ خشیت کا مطلب وہ ڈر جو انسان کے دل میں ہو، اور شفقت بھی ڈر کو کہتے ہیں، لیکن وہ ڈر جس کی وجہ سے انسان اپنے عمل کے اندر محتاط ہو جائے۔ تو اس لیے ہم ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی خشیت یعنی ڈر کی وجہ سے محتاط رہنے والے ہیں۔ جس آدمی کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے تو وہ ہر چیز میں تھوڑی احتیاط رکھتا ہے کہ بھئی گناہ بھی اتنا کرو جتنا برداشت ہو سکے، توبہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کچھ نہ کچھ احتیاط ضرور رہتی ہے اگر دل میں خدا کا خوف ہو۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے ڈر سے محتاط رہنے والے ہیں، والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے۔ شرک کی تین قسمیں ہیں، شرک فی الذات کہ اللہ تعالی کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، یہ بھی شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کیا جائے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس درجے میں مخصوص ہیں اسی درجے میں اگر بندے کے لیے ثابت کی جائیں گی، یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی کفر والی بات ہے اور کفر ہے۔ تیسری شرک فی العبادت ہے کہ عبادت میں شریک کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح عبادت کی جاتی ہے، نعوذ باللہ غیر اللہ کی بھی اسی طرح عبادت کی جائے۔ تو شرک فی الذات ہو یا شرک فی الصفات ہو یا شرک فی العبادت ہو، یہ تینوں شرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات فرمائی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے، نہ شرک فی الذات، نہ شرک فی الصفات، نہ شرک فی العبادت۔ اگلی آیت میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، اور جو لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں، یا یوں ترجمہ کر لیں کہ جو دیتے ہیں جو انہوں نے دیا۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دیتے ہیں جو انہوں نے دیا اللہ کے راستے میں، وقلوبہم وجلتن، اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، نیکیوں کا کام بھی کرتے ہیں، تو بھی ان کا دل ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، کہیں اس میں دکھاوا تو نہیں ہے، اس میں بے احتیاطی تو نہیں ہے، دل میں ان کے ڈر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دیتے ہیں جو انہوں نے دیا، لیکن ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو ترمذی شریف اور مسند احمد میں آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیت ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں سو دیتے ہیں ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اہم الذین یسرقون ویشربون الخمر، کہ جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ڈر ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم يخافون الا يقبل منهم اولئك الذين يسارعون في الخيرات. اے صدیق کی بیٹی، ابو بکر کی بیٹی، آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، لیکن آپ نے اتنا اچھا سوال تھا کہ آپ نے حضرت صدیق کی طرف نسبت کر کے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مگر دل ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ نیکیاں کر کے ان کی گردن اکڑتی نہیں ہے. آج کل تو ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمیں نیکی کی توفیق ہو جائے، پڑھنے پڑھانے کی، تبلیغ کی، جہاد کی، یا کسی اور نیکی کے کام کی، تو ہمارا دل، دماغ اکڑ جاتا ہے، گردن اکڑ جاتی ہے، گردن میں سریا فٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو اکابر تھے رحمہم اللہ اور سلف صالحین، ان کا طریقہ وہ تھا کہ کرتا جا اور ڈرتا جا، کرتا جا اور ڈرتا جا. اردو کی مثل ہے، اور اردو کی مثل ہے نیکی کر دریا میں ڈال. تو سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ کرتے بھی جاؤ اور ڈرتے بھی جاؤ، صبح سے شام تک آدمی نیکی کا کام کرتا رہے، مگر ساتھ ساتھ قلوبہم وجلتن، دل ڈرا ہوا ہو، انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس جانا ہے. کرتے بھی جاؤ، ڈرتے بھی جاؤ، اور جو کر کے اکڑ گیا بس وہ مارا گیا. قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، لیکن صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں. ساری رات نیکی کی، تہجد کی نماز پڑھی، طرح طرح کے نیکی کے کام کیے، صبح کو استغفار، یا اللہ معاف فرما. جو بات قرآن مجید میں وہاں فرمائی گئی، وہی بات یہاں بھی فرمائی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو انہوں نے دیا. اور اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ ہر شخص کا دینا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اس نے 1,000 دے دیے. ایک آدمی کے پاس صرف 10 روپے ہیں، اس نے اس میں سے 1 دے دیا. تناسب تو وہی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ 1 روپیہ جو ہے وہ دوسرے کے 1,000 سے بڑھ جائے. اصل بات یہ ہے کہ کس نیت سے دیا ہے، کس جذبے سے دیا ہے، کس اخلاص کے ساتھ دیا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو انہوں نے دیا، وقلوبہم وجلتن، لیکن ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس لیے کبھی بھی آدمی کو اپنی نیکی کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ آج کل ہمارے ہاں مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ ذرا سی عبادت کرتے ہیں یا ذرا سی نیکی کا کام کرتے ہیں، دماغ میں تکبر آ جاتا ہے، دل میں تکبر آ جاتا ہے، دماغ میں تکبر آتا ہے، پھر اس تکبر کے نتیجے میں دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو تانے دیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، دوسروں کو جہنمی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صالح سمجھتے ہیں، دوسروں کو فاسق سمجھتے ہیں، یہ سارا کا سارا گناہ در گناہ ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ آدمی نیکی کرے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا چلا جائے۔ تقوی اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنے عمل میں محتاط ہو، اللہ سے ڈرتا رہے، اور پھر جو نیکیوں کی توفیق ہے وہ کرتا رہے۔ وہی بات قرآن مجید کی آیت میں فرمائی گئی کہ والذین یؤتون ما آتوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دیتے ہیں جو انہوں نے دیا، وقلوبهم وجلتن، اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہی لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ مومنین کا ذکر کیا گیا۔ آگے قرآن مجید نے ایک اصول ذکر فرمایا، وہ یہاں بھی ذکر ہے، سورہ بقرہ کے آخر میں بھی ذکر ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی نفس کو مکلف نہیں کرتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کسی جان کو، کسی انسان کو ہم مکلف نہیں کرتے مگر اس کی گنجائش، اس کی وسعت کے مطابق۔ جتنی آدمی کی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی وہ مکلف ہوتا ہے، اور اپنے طاقت کے مطابق آدمی جب کام کر لے بس اللہ کے ہاں وہ قبول ہے۔ ایک آدمی ہے صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، گھٹنوں سے معذور ہے، دل کی تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، قبول ہے یا نہیں ہے؟ قبول ہے، اس کی نماز میں، اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اپنے وسعت کے مطابق مکلف ہے یا اپنے وسعت کے مطابق مکلف ہے؟ ایک آدمی کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، بستر پر لیٹا ہوا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹے لیٹے اس نے تیمم کیا، اسی حالت میں، جس حالت میں تھا اسی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی، قبول ہے یا نہیں ہے؟ سب کی قبول ہے، اس کی بھی قبول، اس کی بھی قبول، اس کی بھی قبول۔ اس لیے کہ لا یکلف ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق۔ آدمی کی جتنی وسعت ہو، جتنی طاقت ہو، اسی کا مکلف ہے، اس سے زیادہ کا انسان مکلف نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بزرگوں کے معمولات دیکھنے سے منع فرما دیتے تھے، فرماتے تھے زیادہ بزرگوں کے معمولات نہ دیکھو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم وہ معمولات کر نہ سکو، اور ظاہر نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے تم یہ سمجھو کہ ہم تو نیک بنی نہیں سکتے۔ ارے بھائی، ہر شخص کی وسعت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے ریٹائر ہو چکا ہے، بیوی بچوں کی بھی شادی ہو گئی، اب جناب وہ اپنا مصلی لے کے اور تسبیح لے کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور کوئی کام ہی نہیں، عبادت کرتا رہتا ہے۔ ایک وہ ہے جو ابھی ڈیوٹی پر ہے، فجر کی نماز پڑھی، اب اس کے بعد بھاگ رہا ہے کہ دفتر جانا ہے، جلدی جلدی تیاری کی، بس میں لٹکتا ہوا وہاں پہنچا، وہاں پہنچ کے بیچ میں کسی طرح وقت نکال کے زور کی نماز پڑھ لی، پھر واپسی میں کہیں اتر کے عصر کی نماز پڑھ لی، پھر بھاگتا بغیر پہنچا مغرب کی نماز پڑھ لی۔ ایک وہ آدمی ہے جو آرام سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے ہما وقت، ایک یہ بےچارا ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال بھی کما رہا ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اور اپنی وسعت کے مطابق عبادت کر رہا ہے، اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا عمل بڑھ جائے، اس لیے کہ ہر انسان اپنی وسعت کے مطابق مکلف ہے، ہر انسان اپنی وسعت کے مطابق، اور ہر ایک کی وسعت دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کی وسعت دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی لیے شریعت نے فرائض تو ایک جیسے رکھے ہیں، وہ تو سب کے لیے کرنا ضروری ہے، لیکن نوافل جو ہیں وہ ہر ایک کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس وقت زیادہ ہے، وہ نوافل زیادہ پڑھ سکتا ہے، ایک آدمی کے پاس وقت کم ہے، وہ نوافل کم پڑھے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے وہ کام کر رہا ہے وہ اس سے بھی بڑی عبادت کے کر رہا ہو، مثلا وہ بھی کسی بیمار کی تعزیت کر رہا ہو، رزق حلال کما رہا ہو، اور رزق حلال کمانا وہ بھی تو فرض ہے فرضوں کے بعد. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک رسالہ لکھا، اکابر کا رمضان، مشہور رسالہ ہے. جب لکھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو ان کے پاس خط بھیجا اور کہا کہ حضرت آپ کے جو رمضان کے معمولات ہیں وہ لکھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا، پہلے تو حضرت نے فرمایا بھی میرے کیا معمولات، میرے تو جو معمولات روز مرہ کے ہیں بس وہی معمولات رمضان کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور صرف روزے کا اضافہ ہوتا ہے. اور یہ بھی عجیب بات تھی، یعنی سمجھنے والوں کے لیے اس میں بھی بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگ رمضان میں جتنی عبادت کرتے ہیں، حضرت تو سارا سال اتنی عبادت کیا کرتے تھے، یہ مقصد تھا کہ میں تو صبح سے شام تک لگا رہتا ہوں، حضرت نے یہ تو نہیں فرمایا، لیکن میں جو اس سے سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ بھئی جو آدمی صبح سے شام تک عبادت میں مصروف ہو اور اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہو، وہ رمضان میں کیا اضافہ کرے، وہ زیادہ سے زیادہ روزے کا اور تراوی کا اضافہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ اضافہ نہیں، باقی سارے معمولات تو ساری عبادت کے وہی ہیں جو رمضان کے علاوہ میں تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کو پہلا جواب تو یہ دیا کہ بھئی میرے تو وہی سارے معمولات ہیں جو عام دنوں میں ہوتے ہیں، صرف جناب روزے کا اور تراوی کا اضافہ ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ نے خواجہ مجذوب صاحب کو لکھا کہ آپ حضرت کے معمولات جو ہیں وہ دیکھ کر مجھے بھیج دیں تاکہ میں رسالے کے اندر اس کو شامل کر دوں. تو حضرت نے خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، خواجہ مجذوب صاحب نے ذکر کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ مجذوب صاحب سے وہ بات ذکر کی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کی تھی کہ بزرگوں کے معمولات جمع کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے دو وجہ سے. فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اپنے معمولات بزرگوں کے معمولات سے زیادہ ہوں گے تو وہ کہے گا لو جی میں تو فلاں بزرگ سے بھی آگے بڑھ گیا، فلاں بزرگ کو صرف 30 ہی نفلیں پڑھتے تھے، الحمدللہ میں تو 40 پڑھتا ہوں. اس کے دماغ میں تو یہ خناس آ جائے گا کہ میرے جب معمولات ہیں وہ بزرگوں کے معمولات سے بھی زیادہ ہو گئے. اور جو آدمی بیچارہ مصروف ہے سارا دن ملازمت میں اور ڈیوٹی کے اندر، اس کے معمولات کم ہوں گے، اس بیچارے کا دل ہی ٹوٹ جائے گا کہ میں تو ان بزرگوں کے برابر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. حالانکہ اللہ کا راستہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے اور ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق وہ مکلف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت ہے. اور یہاں اللہ تعالی نے دوسرے انداز سے فرمایا کہ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی انسان کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی اس کی وسعت ہے بس اتنا وہ مکلف ہے، اس سے زیادہ کو وہ مکلف نہیں ہے. صاف بات ہے، جتنی طاقت اس میں ہے بس اتنا ہی وہ مکلف ہے، اس سے زیادہ وہ مکلف نہیں. آگے قرآن نے فرمایا ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے یعنی لوح محفوظ ہے، ینطق بالحق جو حق کی گواہی دیتی ہے، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب کہ جو آدمی نیکی کا کام کرے گا وہ نیکی کبھی اس کی ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی اس کی محفوظ رہے گی. ہر انسان اپنے وسعت کے مطابق مکلف ہے، جتنی آپ کی وسعت ہے اتنا کر لو پھر آپ بزرگ ہو. جو اولیاء اللہ دوسرے اپنی وسعت کے مطابق کام کرتے ہیں ان کا درجہ اونچا ہے، ان کی وسعتیں بھی زیادہ ہیں، لیکن ہماری وسعت کم، ہم نے اپنی وسعت کے مطابق جتنی دین کا کام کر لیا وہی اللہ کے ہاں قبول سمجھو. وہ ہمارے پاس ایک لوح محفوظ ہے جو حق کے ساتھ گواہی وہ دیتی ہے، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے پھر کافروں کا ذکر کیا گیا کہ یہ کافر جو ہیں بے ہوشی میں ہیں، نشے میں ہیں. فرمایا بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس چیز سے غفلت میں ہیں، بے ہوشی میں ہیں. ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، اور ان کے لیے اعمال ہے اس کے علاوہ بھی جو یہ کرنے والے ہیں. یعنی یہ کافر ایک طرف تو کفر کر رہے ہیں اور اللہ کا حق مار رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے اور بھی اعمال ہیں جو یہ کرتے ہیں، یعنی بندوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، اللہ کے حقوق بھی پامال کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی پامال کرتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کافروں کے کچھ اعمال ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی ایک تو کفر ہے، شرک ہے، جو اللہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حق ضائع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور اعمال ہیں جو یہ کرتے ہیں. وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور یہ وہ کام کرتے ہیں، یعنی بندوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں. تو ایک کافر اللہ کے حقوق بھی ضائع کرنے والے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ضائع کرنے والے ہیں. حَتَّى اِذَا أَخَذْنَا مُطْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے عیاش لوگوں کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا. اِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، تو اچانک وہ چیخنے لگے، لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ، آج کے دن مت چیخو، اِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ، بے شک آج تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. کیا مطلب؟ کہ جب اللہ کے عذاب کا وقت آتا ہے اور ان عیاش لوگوں کو پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، تو سارے اموال، اولاد، جائیدادیں، مکانات، کاروبار سب دھرا رہ جاتا ہے. لا تجأروا اليوم، اب مت چیخو، آج کے دن مت چیخو، انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہاری ہمارے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاتے تھے. مستکبرین بہ، قرآن کے ساتھ تکبر کرتے تھے، سامیرن، رات کو قصہ گوئیاں کرتے تھے، تہجرون، بک بک کرتے تھے، فضول باتیں کرتے تھے. مستکبرین بہ، قرآن کے ساتھ تم تکبر کرتے تھے، سامیرن، قصہ گوئیاں کرتے تھے. سمرہ یسمرو کے معنی ہوتے ہیں عشاء کے بعد قصے بیان کرنا، اور عشاء کے بعد قصے کہانیاں بیان کرنے سے شریعت نے اس لیے منع کیا کہ رات کو جب آپ جاگتے رہیں گے تو صبح کی نماز قضا ہونے کا امکان ہے، ورنہ تہجد تو بہرحال چلی جائے گی. تو مستکبرین بہ سامیرن، کافروں کا ذکر ہے کہ تم قرآن کے ساتھ تکبر کرتے تھے، سامیرن تہجرون، قصہ گوئیاں کرتے تھے، تہجرون، اور فضول باتیں کرتے تھے. اس کو تہجرون بھی قرآن نے پڑھا، تہجرون بھی پڑھا گیا، اور حجر یحجرو کے معنی چھوڑنے کی بھی آتے ہیں، اور حجر یحجرو کے معنی فضول بات کرنے کی بھی آتے ہیں، یعنی فضول بات جس کے کوئی وجہ نہ ہو. اور یہ وہی لفظ ہے جو حدیث قرطاس میں بھی آتا ہے، احجر استفہموہ. تو حجر یحجرو کے معنی ہوتے ہیں ایسی بات کرنا جو بالکل فضول سی ہو. تو کافروں کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ قرآن پر کے معاملے میں تکبر سے کام لیتے ہیں، سامیرن، راتوں کو قصہ گوئیاں کرتے ہیں، تہجرون، اور فرمایا گیا کہ تم فضول باتیں کرتے ہو. یہاں سامیرن جو ہے یہ سامرین کے معنی میں ہے، سامیرن، اسی لیے کہا جاتا ہے رجل سامر و قوم سامر. وہ سامر جو ہے مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی، مستکبرین شروع میں بھی جمع ہے، تہجرون بعد میں بھی جمع کا صیغہ ہے، بیچ میں سامرن لایا گیا. یہ سامرن یہ معنی میں ہے کس کے؟ سامرین کے. یہ توجیہ ہے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ دوسری حضرات کی، لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے سامرن کو مفعول بنایا ہے تہجرون کا، اور سامیرن کا مصداق قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ گو سمجھ کر چھوڑ کے چلے جاتے ہو. سامیرن تہجرون، کہ حضور کو قصہ گو سمجھ کر چھوڑ جاتے ہو. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے ساری آیات کا، تو آپ چھوڑ دیجئے ان کو ان کے نشے کے اندر ایک خاص وقت تک. کیا یہ لوگ خیال کر رہے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور بیٹے زیادہ دیے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کی نیکیاں ان کو جلدی سے دے رہے ہیں؟ بلکہ ان کو کچھ علم نہیں ہے. بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے محتاط رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو انہوں نے دیا اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کر رہے ہیں، اور یہی لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. اور ہم کسی انسان کو مکلف نہیں کرتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. اور ہمارے پاس لوح محفوظ ہے جو حق کی گواہی دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان لوگوں کے دل اس معاملے میں غفلت اور بے ہوشی میں ہیں، اور ان کے کچھ اور بھی اعمال ہیں اس کے سوا جو یہ کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے عیاش لوگوں کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا تو اچانک یہ لوگ چیخنے لگے، آج کے دن تم مت چیخو، بے شک تمہاری ہمارے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کی جائے گی. میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاتے تھے، قرآن کے ساتھ تکبر کرتے تھے، راتوں کو قصہ گوئیاں کرتے تھے، اور فضول باتیں تم لوگ کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. يا الله يا أرحم الراحمين، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اور قرآن سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری ہمیں اپنی وسعت کے مطابق اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اتباع سنت نصیب فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، تنگ دستوں کے لیے یا اللہ رزق میں فراخی عطا فرما، جن کے پاس مکان نہیں یا اللہ ذاتی مکان عطا فرما، اولاد نہیں اولاد عطا فرما، شادی نہیں ہو یا اللہ اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرما، آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرما، اور دنیا میں جو آپ نعمتیں عطا فرمائے ان کی اسے آخرت کی نعمتوں میں کمی نہ فرما. یا اللہ دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کا ذریعہ بنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.